أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرمهم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف آیت 158. اس سے پہلے جو تین آیات کی تلاوت کی گئی تھی وہ سورہ المائدہ آیت 16-17 ہیں. بس یہ دو مختلف مقامات ہیں جن سے آیات کا انتخاب کیا گیا ہے. پہلی آیات، تین آیات سورہ المائدہ سے لی گئیں، اور دوسری آیت جو بعد میں پڑھی گئی وہ سورہ اعراف سے ہے. ان کو اس لیے اکٹھا تلاوت کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور قرآن کریم میں جو ہر قسم کے جوڑوں کا ذکر ملتا ہے ان طیبات کے جوڑوں میں سے آیات کے بھی جوڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو تقویت بھی دیتی ہیں، ایک دوسرے میں اٹھائے ہوئے مضامین کی مزید تشریح بھی کرتی ہیں. بس یہ ایسا ہی ایک آیات کا جوڑا ہے جو بین ہی ایک دوسرے پر منطبق ہو رہا ہے، مگر مضامین کھولنے میں مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتی ہیں، اس لیے بات بہت زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب، قد جاکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم، کثیرم میں ما کنتم تخفونا. وہ خوب کھول کر بیان کرتا ہے بکثرت ایسی باتوں کو, مما کنتم تخفونا, کہ جن کے متعلق تم اخفا سے کام لیا کرتے تھے. من الکتاب, کتاب میں سے, ویعفو عن کثیر, اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان نور آ چکا ہے, وہ کتاب مبین, اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے. اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس آیت کے آخری حصے پر منطبق ہوتا ہے, اور دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر مضمون کھل جاتا ہے. قد جاءکم رسولنا کی تشریح میں فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور, یعنی رسول جو آیا ہے وہ نور ہے, اور اس بات میں ایک ادنا سا بھی شبہ باقی نہیں رہتا کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے, اس رسول کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور, اور لفظ قد جاءکم وہی ہیں جو پہلے آیت کے شروع میں بیان فرمایا گئے ہیں. دوسرا کتاب مبین فرمایا ہے, اور پہلی آیت میں رسولنا کے بعد یبینوں کا لفظ جو رکھا گیا ہے وہ دراصل کتاب مبین کی طرف اشارہ فرما رہا ہے, کیونکہ رسول اپنی طرف سے کوئی تبیین نہیں کرتا, کوئی روشنی مضامین پر اپنی ذات سے نہیں ڈالتا, بلکہ کتاب اللہ کے حوالے سے وہ روشنی امور کو روشن کرتا ہے. تو یبینوں کی تفسیر ہے یہ, وہ کتاب مبین, ایک روشن کتاب بھی اس کے ساتھ آئی ہے, اور جب وہ نور الہی امور پر یا دنیا کے امور پر تمہاری ہدایت کے لیے روشنی ڈالتا ہے تو ہمیشہ وہ اس کتاب کے نور سے استفادہ کرتے ہوئے ان مضامین کو کھولتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ, اب ضمیر ساری اللہ ہی کی طرف, رسول کی طرف ہی پھیری جا رہی ہے, آغاز ہی سے رسول کے مضمون کو اول طور پر اٹھایا گیا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اللہ اس رسول کے ذریعے, اس نور کے ذریعے جو آسمان سے اترا ہے, تمہیں ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو. اب جہاں رضوان کا تعلق ہے وہاں رسول کی رضوان کا ذکر نہیں فرمایا, کیونکہ رسول کی رضا کامل طور پر اللہ کی رضا کے تابع ہوتی ہے, اور رضوان چاہنے میں رسول پیش نظر نہیں بلکہ اللہ پیش نظر ہوتا ہے. جو اللہ کی رضا چاہے اس سے اللہ بھی راضی, اس کا رسول بھی راضی, اس کے دیگر تمام ایمان لانے, اس پر دیگر تمام ایمان لانے والے بھی راضی ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں تقویٰ کا فیصلہ رضوان اللہ سے ہوا کرتا ہے, اور اللہ کے نمائندوں کے حوالے سے تقویٰ نہیں ہوا کرتا. تقویٰ صرف خدا کا ہے, اور اس مضمون میں تقویٰ اور نور دراصل ایک ہی چیز کے دو نام دکھائی دیتے ہیں, مگر اس معاملے میں شاید میں کچھ باتیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. سر دس میں ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے یہ آیات رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو محمد رسول اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. سبل السلام, سلامتی کے رستوں کی طرف. اب سوال اٹھتا ہے کہ راستہ تو ایک ہی ہے جس کی طرف دعا سکھائی گئی کہ اے خدا ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت دے, وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے رستے کی طرف, جس پر انعام یافتہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی ہمیں توفیق بخش. یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہدی اللہ من اتبع رضوانہ, جو بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو یہ رسول ہدایت دیتا ہے سبل السلام, سلام کے رستوں کی طرف. لیکن کیوں ان سلام کے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ ان کی اپنی منزل کس طرف ہے؟ فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وہ ان کو مختلف قسم کے اندھیروں میں سے نکالتا ہے نور کی طرف، بے اذن ہی، اللہ کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم، اور انہیں ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو وہ جو رستوں کا زیادہ ہونا ذہن میں تعجب پیدا کر رہا تھا کہ قرآن کریم تو ایک صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا رسول مختلف ہدایت سلام کے رستوں کی طرف کیوں ہدایت دیتا ہے؟ یہ مضمون خوب کھل گیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا کہ مختلف سلام کے رستوں پر ان کو چلاتے ہوئے صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے، اور صراط مستقیم تک پہنچنا ہی نور پانا ہے. بس جو بھی اندھیروں سے نکلتا ہے وہ یک دفعہ ایک دم صراط مستقیم پر نہیں آ جایا کرتا. جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جستجو شروع کرتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نور ہیں، وہ اپنی روشنی کے پیچھے پیچھے ان کو چلاتے ہیں، اور وہ روشنی ہمیشہ سلامتی کے رستوں پر چلاتی ہے. کیونکہ جو رستے روشن ہوں ان میں ٹھوکر کا کوئی امکان نہیں ہوتا. جن رستوں پر اندھیرے ہوں یا سائے ہوں، کچھ نہ دکھائی دینے والے خطرات چھپے ہوئے ہوں، ان کو سبل السلام نہیں کہا جا سکتا. سبل السلام کا ایک تعلق ظلمات کے جمع ہونے سے ہے. ظلمات کا لفظ جمع میں استعمال ہوا ہے، یعنی مختلف قسم کے انسان مختلف قسم کے اندھیروں میں مبتلا ہیں. کچھ شرک کے مختلف اندھیروں میں مبتلا ہیں، کچھ بالعمد گناہ کے، کچھ دہریت کے اندھیروں میں مبتلا ہیں، کچھ نفس کی اندرونی کمزوریوں میں طرح طرح سے اس طرح گھرے ہوئے ہیں کہ ان سے نکلنے کی راہ نہیں پاتے. یہ سب ظلمات ہیں. ہر ظلمت سے نکلنے کی ایک الگ راہ سلام ہے، اور ہر راہ سلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ڈال رہے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی پیچیدگی نہیں جس میں انسان گھیرا گیا ہو، جس سے نکلنے کی راہ نہ پاتا ہو، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایسے موقع پر ہدایت کی راہ دکھائی ہے، اور وہ راہ سلامتی کا رستہ ہے. اس راہ کو اختیار نہیں کرو گے تو خطرات میں گھیرے رہو گے، اس راہ پر نہیں چلو گے تو ان خطرات کا لقمہ بن جاؤ گے، ان کا نشانہ ہو جاؤ گے. اور یہ جو سلامتی کی راہ ہے، یہ محض خطروں سے بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ نور کی طرف لے جانے اور صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے اختیار کرنی ضروری ہے. اس لیے کس طرح رفتہ رفتہ انسانی نفس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کس طرح وہ مختلف خطرات کے چنگل سے نکل کر آخر صراط مستقیم تک پہنچتا ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یہ تبھی ممکن ہے اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اپنی ہر خامی کے مقابل پر وہ تعلیم ڈھونڈو جس میں اس خامی کا علاج ہے. اور ایک بھی انسانی کمزوری ایسی نہیں، ایک بھی انسانی ظلمت ایسی نہیں ہے جس کے مقابل پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین طور پر سہارا نہ دے رہے ہوں اور معین طور پر روشنی نہ ڈال رہے ہوں. بس نور ایسا ہے جو رسول کی صورت میں اترا، نور ایسا ہے جس کے ساتھ ایک نورانی کتاب اتری، نور ایسا ہے جو ہر اندھیرے کے خواص کے مقابل پر ایک روشنی کا جواب اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور وہ معین رستے بیان فرماتا ہے جہاں سے چل کر بالآخر تمہارا سفر نور کا سفر ہو جائے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور بے اذن ہی سے وہی بات پہلے والی دوبارہ سامنے کھول کر رکھ دی کہ نبی کتاب سے تبیین کرتا ہے، اس کتاب سے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات کے نور نازل فرمائے ہیں. نبی خود نور ہے مگر پھر بھی اپنی ذات سے از خود کوئی تعلیم نہیں دیتا. وہ تعلیم جو قرآن کریم میں اتری ہے اسی تعلیم سے استفادہ فرماتا ہے. بس یہ جب اندھیروں سے روشنی کی طرف آتا ہے تو ہر ایسے موقع پر بے اذن ہی اللہ کی طرف سے مجاز ہوتا ہے, اللہ کی ہدایت کے تابع ایسا کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کے پیچھے چلنے میں کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. جو خود بھی نور ہو, جس کی ہدایت کی کتاب بھی نور ہو, جو ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی اور اس کی اجازت سے اقدام کرتا ہو, اس سے زیادہ محفوظ رہنما دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. بس یہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول نور کے طور پر اور قرآن اور بنی نوع انسان سے آپ کے تعلق کے مضمون میں. یہ آیت بہت ہی حیرت انگیز طور پر جامع اور معنی ہے, مگر ایک پیغام ہے, ایک ہدایت ہے. اے اہل کتاب ایسا کرو کیونکہ تمہارے پاس وہ رسول آ چکا ہے. اس لیے رسول سے مراد وہ رسول ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے, ایک اہل کتاب کے صحیفوں میں ملتا ہے. جب الکتاب کہتے ہیں تو ایک کتاب مراد نہیں ہے, بظاہر عنوان الکتاب ہی کر دیا جاتا ہے, مگر وہ کتاب جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے اس میں کئی صحیفے ہیں, کئی کتب ہیں. بس الکتاب میں وہ ساری کتب شامل ہیں, اور ان سب کتب میں کسی نہ کسی رنگ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا واقعہ ہوا, کیا کسی نے قبول کیا, اگر کیا تو اس کو خدا نے اس کا کیا اجر دیا, یہ جواب ہے جو سورہ الاعراف آیت 158 میں بیان ہوا ہے. اور اعراف میں اس کا بیان ہونا بہت ہی ایک لطیف شان رکھتا ہے, کیونکہ اعراف وہ صورت ہے جس میں یہ پیشگوئی فرمائی گئی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی جنت کے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز ہوں گے, اور آنے والوں کو ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر پہچانیں گے. پتہ ان کو معلوم ہوگا, دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں یا جنتی لوگ ہیں, اور جنتی لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیں گے. بس اعراف میں ان کی پہچان بیان فرمائی گئی سورہ الاعراف میں, کہ اب ہم ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو قبول فرما لیا جو ان کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی. فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. دیکھو کیسے خوش نصیب لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس رسول کی پیروی کی جن کی پیروی کی ان کو ہدایت کی گئی تھی. النبی الامی, ایسا نبی جو امی ہے, بس اگر ہدایت دیتا ہے تو اللہ سے علم پا کر دیتا ہے, وہ اپنی ذات میں وہ ہدایت دینے کا دعویٰ ہی نہیں کرتا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ, وہ وہی نبی ہے جس کے متعلق وہ تورات میں اپنے پاس لکھا ہوا دیکھتے ہیں, والانجیل ہے اور انجیل میں بھی. بس اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا تھا, آؤ اور اس نبی کی پیروی کرو جو سراپا نور ہے, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو پیروی کرتے ہیں. یامرہم بالمعروف ہے, اب اندھیروں سے نور کی طرف نکالنے کا مطلب کیا ہے, اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تو یامرون بالمعروف ہے, یامرہم ان کو ہدایت دیتا ہے, امر فرماتا ہے. یعنی لفظ سے امر کا لفظی ترجمہ تو حکم ہے, مگر مراد یہی ہے کہ ان کو تلقین فرماتا ہے, ان کو ہدایت دیتا ہے. بالمعروف ہے نیک کاموں کی, وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور ان کو معیوب باتوں سے روکتا ہے. منکر ایسی معیوب باتیں جو ہر جگہ ہر ملک ہر قوم میں انسانی فطرت کی روح سے بری سمجھی جاتی ہیں, اور اس کے لیے ان کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جھوٹ جھوٹ ہے, ظلم ظلم ہے, دھوکہ دھوکہ ہے, یہ ایسی باتیں ہیں جو کھلی کھلی سب کے علم میں ہیں, اور کسی کتاب کے حوالے سے آپ نہیں کہا کرتے. کتاب کے حوالے سے کہہ تو سکتے ہیں مگر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جھوٹ بری بات ہے. بس فرمایا وہ ان کو منکر سے روکتا ہے, وہ یحل لہم الطیبات, اور بہترین چیزیں ان پر حلال کرتا ہے. صرف وہ چیزیں حلال نہیں کرتا جو کھائی جا سکتی ہیں, جو کھائی جا سکتی ہیں ان میں جو سب سے اچھی ہیں وہ ان پر حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو خبیث چیزیں ہیں اور پلید چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کر دیتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ طوق ان کے کھولتا ہے گردنوں سے, اتار کے پھینک دیتا ہے جو ان کی گردنوں میں مدتوں سے پڑے ہوئے تھے. کیسا عظیم مضمون ہے اندھیروں سے نور میں کی طرف نکالنے کا. وہ سبل السلام بیان فرما دی گئیں جن کا اس آیت میں ذکر تھا, کہ امن کی جو راہیں یہ کھولتا ہے, جو تمہیں پکڑ کر امن کے رستوں پر چلاتا ہے, ان سب امور میں یہ محنت کرتا ہے اور تمہیں ہر معاملے میں ہر مصیبت سے بچاتے ہوئے امن کی راہ پر ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر لے کے چلتا ہے. اور ساری محنت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی ہے. یہ ایک بہت ہی پرلطف بات ہے کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کمزوروں اور گناہگاروں پر محنت نہ فرماتے تو ہمیں ممکن نہیں تھا, ہمارے لیے ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی تھی وہ امن کی راہیں, ممکن نہیں تھا کہ ہم از خود اپنی طاقت سے ان پر چل سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا بوجھ ڈال دیا ہے, اور یہ بوجھ ڈالنا منفی معنوں میں نہیں بلکہ مثبت معنوں میں ہے. فرمایا تم کیا چیز تھے, یہ سب کچھ یہی رسول کر رہے تمہارے لیے, تم نے صرف حامی بھری ہے اس کے پیچھے چلنے کی, اور اسی کی جزا تمہیں عطا کی جا رہی ہے. گردنوں کے طوق اتارے, خبیث چیزوں پر مطلع کیا, پاک چیزیں سمجھائیں, ہر قسم کی اچھی اور بری باتیں ان کو بتلائیں, اور ان کے بوجھ اتار لیے. یہ بوجھ کیا ہیں اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے, اگر ان طوقوں پر نظر نہیں رکھیں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردنوں سے اتار کر پھینک دیے تھے, اور یہ خطرہ محسوس نہیں کریں گے کہ کہیں ہم نے ان بوجھوں کو پھر تو نہیں اٹھا لیا, ان گرے پڑے دھتکارے ہوئے بوجھوں کو پھر تو نہیں اٹھا کے اپنے کندھوں پہ لگا بیٹھے, یا وہ گردن کے طوق پھر تو نہیں پہن لیے جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آزادی بخشی تھی. بس وہ تمام رسوم, وہ تمام جاہلانہ باتیں, وہ تصورات, وہ توہمات, وہ روایتی ایسی بد عادات جو قوموں کے اوپر واقعتاً ان کے پاؤں کی زنجیریں بن جاتی ہیں یا گردنوں کے طوق بن جاتی ہیں, ان کو راہ راست پر ہدایت کے رستوں پر چلنے کی توفیق نہیں رہتی. وہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باخبر فرما دیا ہے, اور جب تک وہ بوجھ اتارے نہ جائیں, جب تک گردنوں کو طوقوں سے آزاد نہ کیا جائے, سبل السلام کی طرف لے جایا جا ہی نہیں سکتا. اس لیے آخر پر طوقوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ہے جب تک تم آزاد نہیں ہوگے تم کیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو گے, اور حضرت محمد رسول اللہ تمہیں آزاد کرنے کا بھی ذمہ لیتے ہیں, خود تم پر محنت کریں گے, تمہیں پاک و صاف کریں گے, تمہیں ہلکا کر دیں گے تاکہ آسانی سے تم سلامتی کی راہوں پہ دوڑ سکو, اور پھر تمہارے گردن کے طوق کاٹ کے کہیں گے آؤ اب چلو. جس طرح ڈرائیور دنیا میں بھی انجن چلا کر بریک سب سے بعد میں اٹھاتا ہے, اور یہی سب سے محفوظ طریق ہے, تو جب تک بریکوں سے پائیں نہ پاؤں نہ اٹھے, آزادی نصیب نہ ہو, موٹر ہر طرح سے تیار بھی ہو تو چل نہیں سکتی. تو پہلے اس کا انجن درست کیا, اس کے اندر ساری خامیاں اس کی صاف خامیوں سے پاک صاف کیا, اس کو چلنے کی طاقت بخشی, اور پھر گردنوں کے توک کاٹ کے پھینک دیے. یعنی وہ دنیا کی علائشیں, وہ دنیا کے تعلقات جو یہ سمجھ آنے کے باوجود کہ یہ اچھی راہ ہے, انسان کو اس راہ پر چلنے سے باز رکھتے ہیں. کیا یہ توق ہماری گردنوں سے ایک دفعہ جو کاٹ کے پھینک دیے گئے دوبارہ ہماری گردنوں میں آ تو نہیں گئے؟ یہ فیصلہ ہر انسان کے لیے بڑا آسان ہے. جب بھی اسے برائیوں سے روکا جاتا ہے, جب بھی اسے نیک باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے, تو اس کے دل سے ہمیشہ بلا استثنا ایک آواز اٹھتی ہے. ایک آواز یہ اٹھتی ہے کہ الحمدللہ میں تو اس معاملے میں تیار بیٹھا ہوں, سفر کے لیے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں. اور ایک آواز اٹھتی ہے کہ بہت بوجھل تعلیم ہے, بڑا مشکل کام ہے, اتنی باتوں پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ اور ایسا انسان پھر وہیں بیٹھا کے بیٹھا رہ جاتا ہے. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ تو یہی دیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل تعلیم ہے, ہم سبل السلام پر چلنے کے ابھی اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے, مگر بے چین ضرور ہوتے ہیں, بے قراری دل میں پیدا ہوتی ہے, اپنے آپ پر حسرت کی نظر ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کاش ہم بھی وہ ہوتے جو اس رسول کے پیچھے سلام کے رستوں پر ہلکے قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. ان کا معاملہ ایسا ہے جن پر اکثر اللہ اپنے رحم کی نظر رکھ ڈالتا ہے, اور سوائے اس کے کہ خدا کی حکمت کاملہ سمجھے کہ ان کے اندر بعض ایسی بنیادی کمزوریاں ہیں کہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں, رفتہ رفتہ ان کے بھی بوجھ اتار دیے جاتے ہیں. مگر یہ بات کہ بوجھ ہم پر ہیں کہ نہیں, یہ بات کہ ہماری گردنیں توقوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں کہ نہیں, یہ کوئی ایسی راز کی بات نہیں ہے جس کو سمجھنا بالکل کوئی دور کی بات ہو, بڑے بھاری علم کی ضرورت ہو, یہ تو کھلی کھلی بات ہے. بس جب بھی خدا اور اس کے رسول کی کوئی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے, اس وقت آپ کے دل کی کیفیات آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کتنا آپ پر بوجھ ہے اور کس حد تک آپ آزاد یا قید ہیں. اور بسا اوقات بعض رستوں میں انسان آزاد ہوتا ہے اور بعض رستوں میں قید ہوتا ہے, اور بیک وقت یہ سلسلہ جاری ہے. بعض سلامتی کے رستے ایک انسان اپنے مزاج کے مطابق آسانی سے طے کر رہا ہوتا ہے, اور اسی وقت وہ دوسرے رستوں میں جکڑا ہوا بھی پایا جاتا ہے. بظاہر ایک شخصیت ہے مگر اس کے مختلف قالب مختلف رستوں پر بیٹھے یہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اس پہلو سے جو یہ سپلٹ پرسنالٹی کا مضمون ہے جو گہری حکمت رکھتا ہے. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں بعض لوگوں کی پرسنالٹی سپلٹ ہو جاتی ہے, وہ بیک وقت اپنے آپ کو دو مختلف وجود سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ وہ دیوانہ پن کی نشانی سمجھتے ہیں. لیکن دیوانے کا کام نہیں, بہت بڑے عارف کا بھی یہی کام ہے کہ اپنی سپلٹ پرسنالٹی کو پہچانے اور دیکھے کہ میں کہاں کہاں تقسیم ہو چکا ہوں. اسی لیے جنت میں جو سات دروازوں کا حکم ہے کہ سات دروازوں سے انسان داخل ہو سکتا ہے, یا جہنم کے مختلف دروازوں کا ذکر ہے, تو اس میں یہی حکمت ہے. یہ تو نہیں کہ ایک آدمی بٹ کر پھٹ کر تین چیتھڑے سات چیتھڑے بن جائے گا, ایک چیتھڑا ایک دروازے سے جا رہا ہوگا, دوسرا چیتھڑا دوسرے دروازے سے جا رہا ہوگا. اس کی جو سپلٹ پرسنالٹی ہے روحانی طور پر, وہ جب جنت میں داخل ہوگی تو لطف وہ اٹھائے گی اگر وہ سات دروازوں والی پرسنالٹی ہے, کہ سات گنا لطف اس کو دوسروں سے زیادہ آ رہے ہوں گے, یا ایسے ایسے لطف آ رہے ہوں گے جن میں بعض دوسرے شریک نہیں ہو رہے ہوں گے. تو ایک سات دروازوں والی جنت ہے, اور بظاہر وہی جنت ہے جس میں سب داخل ہو رہے ہیں, مگر کوئی ایک دروازے سے داخل ہو رہا ہے, کوئی دو دروازوں سے داخل ہو رہا ہے, کوئی تین دروازوں سے داخل ہو رہا ہے. لیکن اس کے مقابل پر ایک بڑا مکروہ نظارہ ہے کہ جہنم میں بھی مختلف دروازے ہیں اور کوئی تمام دروازوں سے وہاں داخل ہو رہا ہے. جہنم کی تمام تر بدبختیاں اٹھائے ہوئے ہر قسم کے توق اپنے گردنوں پر ڈالے ہوئے, جو جہنم میں بھی اس کی گردن پہ اسی طرح پڑے رہیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئیں اور آپ نے اپنے نور سے ہم پر روشن فرمائیں, اور اس کی تفصیل میں کوئی ایک ایسا پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا جو سمجھانا ضروری ہو اور آپ نے نہ سمجھایا ہو. اتنی باریکیوں میں اترنے والا رسول ہے کہ تمام دنیا کے رسولوں کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تفصیلی روشنی ڈالی ہے اس کا عشر عشیر بھی کہیں دکھائی نہیں دے گا. اور جو اندھا ہو, جو بدنصیب ہو, وہ جاہل انہی باتوں کو پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتراض کا نشانہ بناتا ہے. ایسے بدبخت پیدا ہو جاتے ہیں جو نام رشت کا رکھتے ہیں اور مجسم زلالت ہوتے ہیں, مذاق اڑاتے, طرح طرح کے آوازیں کستے کہ دیکھو یہ کیسا رسول ہے جس نے وضو کے تفصیل بھی سکھائی ہے, یہ بھی بتایا کہ یہ یہاں اس طرح کرو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا, یہ بھی بتایا کہ دیکھو ایڑی کا خیال رکھنا, یہ اس طرح جہنم میں نہ چلا جائے. اتنی باریک تفصیل کون انسان ان پابندیوں میں جکڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے؟ بڑی مصیبت ہے, بڑا مذہب مصیبت کا مذہب ہے. حالانکہ اس مضمون کو آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اتنا کامل مذہب ہے, اتنا ایڈوانسڈ مذہب ہے کہ کوئی باریک سے باریک ایسا خطرہ نہیں جو ایک مسافر کو رستے میں پیش آ سکتا ہو جس کے متعلق کھلے کھلے سائن بورڈ نہ لگا دیے گئے ہوں, روشن حروف میں نہ لکھا گیا ہو. اور تفصیل میں خطرات سے آگاہ کرنا اور تفصیل کے ساتھ اس منظر کی خوبیوں کی پہ آگاہ کرنا جس منظر کی تلاش میں انسان نکلا ہے, جس سیر پہ انسان روانہ ہوا ہے, یہ انتہائی ترقی یافتہ صورتیں ہیں, نہ کہ وہ جیسے ایک جاہل کو نظر آ رہا ہے کہ دخل اندازی ہو رہی ہے. اب وہی جاہل جب انگلستان میں یا امریکہ کی سڑکوں پر موٹر پر روانہ ہوتا ہے تو کبھی اس کو خیال نہیں آیا کہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے. جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں خطرہ ہے, آگے ٹریفک بند ہو رہی ہے, آگے پھسلن آ گئی ہے, آگے بلیک آئس ہے, آگے موڑ بڑا سخت ہے, تو اس کو تو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے. ایسا جاہلانہ ملک, کوئی باریک سے باریک چیز بھی نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو. اور ہدایتیں ہیں سیر پر جا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں پہاڑی میں فلاں جگہ دیکھنا نہ بھولنا, وہاں ایک غار بھی ہے, اس غار کا منظر بڑی خوبصورت ہے, اس میں آواز دو گے تو نیچے سے تمہیں اپنی آواز سنائی دے گی اور اس رنگ میں سنائی دے گی جیسے وہ کئی آوازیں بن چکی ہے, اور ایک کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, ایک کم گہرائی سے پھر دوسری زیادہ گہرائی سے, پھر اس سے بھی زیادہ گہرائی سے آواز آئے گی. ایک حیرت انگیز گوش کی جنت یعنی کانوں کی جنت بن جاتی ہے. یہ شخص وہاں پہنچے, دیکھے کیسا پاگلوں والا ملک ہے, ہر خوبصورت جگہ کی تفصیل بے ضرورت خام کا بیان کی ہوئی ہے. ہم باشعور لوگ نہیں ہیں کیا؟ یہ ترقی یافتہ زمانہ نہیں ہے کیا؟ ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ فلاں چیز دیکھنی ہے اور فلاں نہیں دیکھنی ہے؟ لیکن کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جب تک ان گائیڈز کو لے کر ساتھ نہ چلیں جو کسی نئے ملک کے سفر میں آپ کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کیا دیکھنا اور کن خطروں سے بچنا, نہ انسان خطروں سے بچ کر واپس آ سکتا ہے, نہ اس ان مناظر کے حسن سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم کا میں جس رسول کا تعارف فرمایا گیا ہے وہ نور ہے جس نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے, ہر خطرے سے آگاہ کر دی ہے. بات کھولتا ہے پھر گردنوں کے توق اتارتا ہے, پھر کہتا آؤ میرے پیچھے چلو, جس راہ پر میں چلوں گا وہ سلامتی کی راہ ہوگی, اور یہ راہ ایک ہی طرف چلتی ہے. جس طرف سے بھی آؤ گے, میرے پیچھے لگو گے تو لازماً صراط مستقیم پر پہنچو گے, اور صراط مستقیم وہ ہے جو نور کا سفر ہے. तो नूर पर आने से पहले अंधेरों से निजात जरूरी है, और अंधेरों से बयक वक्त निजात जरूरी नहीं बल्कि कोशिश फर्ज है। फिर अगर आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेफादा करोगे तो हर अंधेरे से निकलने की एक राह आप बताएंगे, उस राह पर चलो, उस हद तक उन सलामती की राह पर चल रहे होगे। फिर एक और राह अख्तियार करोगे, वो भी सलामती की राह होगी, यहां तक कि अपने नफ्स का जितना गहराई से ज्यादा लोगे, जितना अपने अंधेरों से, अपनी जात के अंधेरों से आगाह होते चले जाओगे, उतना ही हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत तुम पर रोशन होती चली जाएगी। और कोई भी उलझन ऐसी नहीं है जिसका हल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश न फरमा दिया हो, क्योंकि फरमाया युखरिजुहुम मिनज़ुलुमात इलन नूर बिइज़्निही, हर किस्म की जुलुमात से वो अल्लाह के हुक्म से उनको निकालता चला जाता है। वयहदीहिम इला सिराति मुस्तकीम, और उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत देता है। इस मजमून की तफसील बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़रूहु व नसरूहु, बस वो लोग जो इस रसूल पर ईमान ले आए, जिस पर ईमान लाने की अहले किताब को और उनके हवाले से सब दुनिया को दावत दी गई थी, वो अज़रू हो और उसको ताकत पहुंचाई। अब ईमान लाना काफी नहीं है जब तक उस रसूल को तकवीयत ना पहुंचाएं जिसने सब दुनिया का बोझ उठाया हुआ है, उसको मददगारों की जरूरत है, उसको ऐसे ही और वजूदों की जरूरत है जो उसके पीछे चलकर महज अपनी निजात पर मुतमैन ना हो बल्कि उसी के रंग में रंगीन होकर तमाम बनी नौ इंसान की निजात के लिए कोशिश शुरू कर दें। अज़रू हो व नसरू हो, वो उसको ताकत पहुंचाते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसकी नुसरत करते हैं। वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और उस नूर की पैरवी करते हैं जो उसके साथ उतारा गया है, यानी किताब। बस बारहा इस सिलसिला मज़ामीन में मैंने जो आपको ये मुतवज्जे किया है कि नूर की हैसियत से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता, इसलिए कि किताब जो कुछ कहती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना लिया, और इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर अपनी ज़ात में नूर होने के बावजूद बनी नौ इंसान पर हदायत के लिए नहीं चमका जब तक के वो किताब ना नाजिल हो गई जिसमें नूर तक पहुंचाने के लिए तमाम तफासील मौजूद थी, हर किस्म के अहकामात मौजूद थे। ये है मजमून जिसे नूरुन अला नूर कहा गया है। इसलिए नूरुन अला नूर कह के महज खाली तसव्वुर में एक नशे की हालत पैदा ना किया करें कि आहा रसूलुल्लाह सल्लम नूरुन अला नूर हैं, जबकि कुछ भी आपको पता नहीं कि मतलब क्या है। सिर्फ अजमत के ख्याल से अपने दिल को मुतमईन ना किया करें, समझने की कोशिश करें कि अजमत है क्या, नूरुन अला नूर कहते किसको हैं। जब आप समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर, या आपके दिल बलियों उछलने लगेगा ये मालूम करके, ये वो नूर तो वो है जिस तक मैं पहुंचने के लिए बनाया गया हूं, जो मेरी हदायत करेगा खुद अपने नूर की तरफ, सारा सफर करवा के आखिर कहां पहुंचा देगा। वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, उस नूर की पैरवी करते हैं जो उसके साथ उतारा गया, यानी कुरान करीम। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, कामयाब होने वाले हैं। अब आप यहां ये तरतीब पर भी गौर फरमाइए, वल्लज़ीन आमनू बिही, पहला ईमान, फिर उसको ताकत पहुंचाना, ईमान लाकर खाली बैठ रहने की इजाजत नहीं है। जो ईमान लाता है कहते जी मैं ईमान ले हूं काफी हो गया, सिर्फ ईमान लाकर अमल करना भी नहीं, ایمان لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو تقویت پہنچانا, یہ پہلی شرط رکھی ہے ایمان کے بعد. وہ نصرو ہو اور ہر طرح سے اس کی مدد کرنا. اس کے بعد فرمایا وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي, پھر وہ نور کی پیروی کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اتباع نور ممکن نہیں ہے کہ محض ایمان سے حاصل ہو جائے. تم نور کی پیروی کرنے والے خدا کے حضور اس وقت لکھے جاؤ گے جب تم اپنی تمام تر طاقتیں محمد رسول اللہ کے رستے میں جھونک دو گے جو کچھ تمہیں نصیب ہوئی ہیں. عذر ہو تاکہ محمد رسول اللہ اور آپ کے دین کو طاقت ملے, اور اس کی نصرت کرو گے ہر طرح سے جس نے تمہاری نصرت فرمائی ہے. بس دیکھیں وہ کمزور لوگ جن میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے نفس کے بندھنوں سے آزاد ہو سکتے, ان کو محمد رسول اللہ نے آزاد کروایا ہے, اور آخر پر یہ خدا کی طرف سے مطالبہ ہے اب اس کی مدد کرو, اب اس کو طاقت پہنچاؤ. یہ مضمون ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا مضمون ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم موسن ہیں کہ تم جو چاروں طرف سے ظلمات میں گھرے پڑے تھے ایک قدم اٹھانے کی طاقت نہیں تھی, سر سے پاؤں تک جکڑے ہوئے تھے, سارے بندھن تمہارے توڑے, تمہیں طاقت بخشی, تمہیں اٹھایا, تمہیں پیچھے چلایا. اب تمہارا فرض ہے کہ اس رسول کی مدد کرو, اس کو طاقت پہنچاؤ, کیونکہ صرف تم تک طاقت پہنچانا مقصد کو پورا نہیں کرتا. یہ وہ رسول ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا ہے, اور کام ابھی باقی ہے, ابھی بہت بڑا سفر ہے جو طے کرنا پڑے گا, اور اس سفر میں جتنے جتنے غلام آزاد ہوتے چلے جائیں گے وہ سارے کے سارے حضرت محمد رسول اللہ کے معین اور مددگار بن جانے چاہیے. ایسا کرو گے تو پھر خدا کے نزدیک تمہارے متعلق یہ فیصلہ ہوگا وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی الحقیقت اس نور کی پیروی کی ہے جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا. اولئک هم المفلحون, یقیناً یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جس عبارت سے میں نے ایک اقتباس پیش کیا تھا اس کا کوئی ایک حصہ باقی تھا اور اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے, اس لیے اب آخر پر میں اس عبارت کے حوالے سے آپ کو اس مضمون کی بعض اور باریکیاں سمجھاتا ہوں. میں نے گزشتہ خطبے میں یہ عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک آگ اگر اسے نہ بھی چھوئی ہوتی تو وہ بھڑک اٹھنے پر تیار تھا, کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ کی انتظار تھی, آگ چھوئے گی تو پھر وہ بھڑکے گا. آگ سے پہلے بھڑک تو سکتا تھا مگر جب آگ کا شعلہ پڑا تو بھڑک اٹھا, یہ ہرگز مراد نہیں. آگ کا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. آگ کے متعلق تو محمد رسول اللہ کے کامل غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ فرمایا کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے. وہ آگ جسے ابراہیم پر بھڑکنے کی اجازت نہیں کی گئی تھی, کیسے اسے اجازت مل سکتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شفاف نورانی تیل پر بھڑکے, گویا وہ تیل اس کی بھڑک کا محتاج تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر کرتے ہوئے جو اس آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں وہ یوں بیان فرماتے ہیں, اور تیل ایسا صاف اور لطیف یہ بن آگ ہی روشن پر روشن ہونے پر آمادہ, یعنی آگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو. روشن کیسے ہوگا, یعنی عقل اور جمی اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال موزونیت و لطافت و نورانیت پر واقع ہیں. یعنی یہ وہ صفات ہیں جن کی سب سے اعلیٰ درجے کی صفت نورانیت ہے, اور جو نورانیت سے روشن ہونے پر تیار بیٹھا ہو اس کو آگ کی کیا ضرورت ہے. فرمایا پر واقعہ کے الہام سے پہلے ہی، اب الہام تو آگ نہیں ہے، الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے. نور علی نور، یہ ہے نور علی نور. بس الہام قرآن کریم ہے جو کلام کی صورت میں آپ پر نازل ہوا، اور نور علی نور سے مراد وحی الہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نور پر چمکی تو ایک نور علی نور کا منظر پیدا ہو گیا. فرماتے ہیں یعنی جبکہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی، ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باوجود خاتم الانبیاء، وجود باوجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا. بس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا ہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے. اب جہاں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گہری سیرت کا بیان فرمایا ہے، اس سیرت کا نہیں جس کا جس کی جیسے جو ان لوگوں کو نظر آتی ہے جن کی نگاہ کملی پر ٹھہر جاتی ہے، اس سیرت کا ذکر فرمایا ہے جسے کملی لپیٹے ہوئے ہے، یعنی سیرت باطنہ جو آپ کے روح کی سیرت ہے، آپ کے دل کی سیرت ہے. اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روشنی ڈالتے ہوئے ہمیشہ کوئی ایسی بات بیان فرما دیتے ہیں جس سے اچانک ہمارا اس نور سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور ہم پر ایک فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ لطف تو اٹھا لیے قلب و نظر نے، مگر اب پیچھے بھی چلو، اگر پیچھے نہیں چلو گے تو نور کی محبت کے دعوے سب جھوٹے اور فرضی ہیں. فرمایا یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اللہ کا نور چاہتے ہو تو لازماً پہلے نور بننا ہوگا، اگر نہیں بنو گے تو تم وہیں کے وہیں پڑے رہ جاؤ گے اور تمہیں نور عطا نہیں ہوگا. بس جن آیات کی میں نے تلاوت کر کے آخری نتیجہ نکالا تھا، یہ بین ہی وہی نتیجہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری آیت کے حوالے سے نکال رہے ہیں کہ جب تم محمد رسول اللہ کی مطابقت کرو گے تو پہلے درجہ بدرجہ نور بنتے چلے جاؤ گے، جب بنو گے تو پھر اس نور کی پیروی کے مستحق قرار دیے جاؤ گے جس پر آسمان سے شعلہ نور اترتا ہے. یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے، تاریکی پر وارد نہیں ہوتا. بس جن جن گوشوں میں تم اندھیروں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہو، اندھیروں میں گھرے ہوئے مقید ہو، ان گوشوں میں بیٹھے ہوئے تم پر خدا نہیں اترے گا، ہر اس گوشے سے نکلنا ہوگا، ہر اس قید سے رہائی پانی ہوگی. مگر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا نور انتظار نہیں فرمائے گا کہ جب تک تم کامل طور پر ہر کمزوری سے آزاد نہیں ہو جاتے تو تم پر جلوہ کرنا ہو. جس حد تک بھی آزاد ہوگے تم راہ سلام پر چل پڑو گے، تمہارے وجود کا کوئی حصہ سلامتی کی راہ پر چلنا ہوگا، پھر اور حصے بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے. اور جن جن راہوں پہ تم سلامتی کی راہ اختیار کرو گے وہاں خدا تعالیٰ سے تعلق کے آثار بھی دیکھو گے. اب یہ وہ مضمون ہے جو ہم پر بہت سی بات ایسی باتیں کھول دیتا ہے جسے لا علم نہ سمجھ کر بعض نیک لوگوں پر اعتراض کرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں دیکھے گئے ہیں، کوئی نمازوں میں بہت اچھا ہے، کوئی چندوں میں بہت اچھا ہے، کوئی اور بہت سی خوبیاں رکھتا ہے، غریبوں کا بے حد ہمدرد ہے، غرضی کی خوبیاں بہت سی ہیں اور وہ ساری سبل السلام ہیں. یہ نہ بھولیں کہ یہی وہ سلامتی کی راہیں ہیں جن پر محمد رسول اللہ آپ کو نجات لے کر چلاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ان میں آگے بڑھاتے ہیں. اور ان راہوں پر اگر یہ سبل السلام ہیں تو نور کا ایک حصہ تو ضرور وارد ہوتا ہوگا. کیونکہ یہ سارے رستے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یہ سارے رستے قرآن کے بیان کے مطابق نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو کیا پتا کہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں وہ نور کی راہ ہے بھی کہ نہیں. اس دغدغے کو دور کرنے کے لیے یا جو بھی وہم ہے اس کو دور کرنے کے لیے, یقین کی حالت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جزوی انعامات سے بخشتا رہتا ہے. اور جس دائرے میں وہ نیکی اختیار کرتا ہے, جس پاک راہ پر چلتا ہے, اس راہ کے انعامات سے اس کو اس لیے محروم نہیں کر دیتا کہ جب تک تم تمام راہوں کو اختیار نہیں کرو گے میں تمہیں کسی راہ کی جزا نہیں دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بس ایسے پاک لوگ جو ابھی پاکی کا سفر کر رہے ہیں, ابھی آغاز ہوا ہے سفر, ان کو آغازی سے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازنا شروع فرما دیتا ہے. اور باہر سے دیکھنے والا جو ان انعامات سے محروم ہوتا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں کہ تعلق باللہ کی کیا کیا مناظر ہیں, کیسے کیسے اس کے عارفانہ مضامین ہیں, وہ اپنی جہالت میں اور کچھ حسد کے نتیجے میں اس کی ایک سچی رویا کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, ہمیں نہیں پتا فلاں کمزوری اس میں واقع ہے, فلاں معاملے میں تو یہ ٹھوکر کھا گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیار کے لیے یہی نظر آیا ہو. اب یہ اعتراض تو بظاہر ایک خاص معین طور پر ایک عام انسان پر کیا جا رہا ہے, مگر یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اپنی مکمل صورت میں یہی اعتراض انبیاء پر بھی کیا جاتا رہا ہے. اور قرآن اس ذکر سے بھرا ہوا ہے, ہر نبی کو اسی اعتراض کا نشانہ بنایا گیا کہ خدا کو یہی نظر آیا ہے اپنے کلام کے لیے اور اپنے لیے انتخاب کرنے کی خاطر. ہم جانتے ہیں عام سا انسان ہے, تو ان کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے ایک نبی کو, اس کو بھی اس لائق نہیں پا رہی کہ خدا اسے اپنے فضلوں کا وارث بنائے. اور وہ حسد کی آنکھ ہے دراصل, بس حسد کی آنکھ تنگ ہوا کرتی ہے. اور حسد کی تنگ آنکھ سے جب اپنے بھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ایک برائی دکھائی دیتی ہے اور ارد گرد کا اس کا جو منظر ہے وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے, بس ایک سلٹ میں سے آپ دیکھتے ہیں. اور اسی لیے چشم حسود کو تنگی کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو وہ آنکھیں جنہوں نے جو حسد کی وجہ سے نبیوں کی خوبیاں دیکھنے سے بھی آری ہو جاتی ہیں, وہ لازماً یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اس نبی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس شخص میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا اسے اپنے کلام کے لیے چن لے. اور وہ انسان جو کمزور انسان ہے, جن کا نبوت سے کوئی رشتہ ہے تو محض غلامی کا رشتہ ہے, ان پر بھی یہ اعتراض اٹھتا ہے. تو یہ فطری اعتراض ہے, انسانی فطرت کی بعض کمزوریاں جن میں حسد سب سے زیادہ نمایاں ہے, وہ پاکوں پر حملہ کرواتی ہیں کمزوریاں, اور یہ نہیں دیکھتی کہ خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اگر ایک بھی ہدایت کی راہ نصیب کی ہو, اس ہدایت کی راہ کے نشان اس راہ پر بندے کو ضرور ملیں گے. اس لیے تم حسد کرو یا نہ کرو, اس کا کوئی بھی تعلق, کوئی اثر بھی نیک رستوں پر چلنے والوں پر نہیں پڑے گا. لیکن دوسری طرف بھی ایک خطرہ ہے, جن راہوں میں تم محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرو گے وہاں ہمیشہ خطروں کی تلوار کے نیچے پڑے رہو گے. اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارا انجام کس صورت میں ہو. ایسا نہ ہو یہ بعض راہیں جن میں تم آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر قدم مار رہے ہو, ان کے مقابل پر ان راہوں کے خطرات بڑھ جائیں جن پر تم زنجیروں میں پڑے بند اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہو, کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اگر ایسے وقت میں موت آ جائے تو یہ ایک ناکامی اور نامرادی کی موت ہے. اور اگر ایسے وقت میں آئے کہ یہ ساری راہیں اس ایک راہ پر اکٹھی ہو جائیں جو نور کی ہے, وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق कहा जा सकता है कि यकीनन तौर पर कामयाब होने वाले लोग हैं। बस जहां इन बारीक राहों पर नजर रखें, अपने नफ्स को टटोलते रहें, अपने पर लाजिम कर लें कि हमने जरूर इस सफर में आगे बढ़ना है, वहां उसकी बाज इलामतें अपने अंदर जांचते रहा करें, देखते रहा करें वो पैदा हुई हैं कि नहीं, हुई हैं तो आगे बढ़ रही हैं कि नहीं। उनमें बाज मोटी मोटी इलामतें ये हैं कि आप दीन के लिए अपनी ताकतों को कुर्बान करते हुए दीन की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। अगर अज़ रूहो का अमल आपकी ज़ात पर असर नहीं दिखा रहा, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के एहसान की बातें तो करते हैं, आपके नूर के गीत तो अलापते हैं, लेकिन उनके उसके तकाजों को पूरा नहीं करते, अगर मोहसिन आज़म कहते हैं सब दुनिया का मोहसिन है तो, और अपने एहसानों को भूल जाते हैं, आप पर जो एहसान हुए उसका बदला उतारने की ख्वाहिश दिल में पैदा नहीं होती, तो फिर आप आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला इस तरह उतारने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपके दीन के गलबे की खातिर अपनी ताकत को दीन की ताकत की तरफ मुंतकिल करें। वो माली ताकत भी हो सकती है, वो जिस्मानी ताकत भी हो सकती है, गर्जी के हर किस्म की ताकत जो खुदा ने आपको अता की है, अज़ रूहो का अमल आप पर होना चाहिए। वह नसर हो में वो कौन सा जायद मजमून है जो अज़रूह में नहीं है, यह भी एक काबिल तवज्जो बात है। नसर का दायरा बहुत वसी है और नसर दरअसल अल्लाह की तरफ से उतरती है। बस दुआएं जो हैं वो खसूसियत के साथ नसरू के ताबे आती हैं, वो हम अपनी तमाम ताकतों को ही इस्लाम में नहीं झोंकते, जान व माल ही कुर्बान नहीं करते, मगर नुसरत दे करते हैं, और नुसरत का बुनियादी ताल्लुक आसमान से उतरने वाली नुसरत के साथ है जो दुआओं के जरिए हासिल होती है। इसलिए दुआएं भी फर्ज हैं। दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल में दर्द इतना पैदा होना चाहिए कि सब दुआओं से दीन की दुआ फौकियत ले जाए, और जब भी आप परेशानियों में मुबतला हों तो कभी कभी अपना जायजा ले लिए करें कि आपको दीन की भी वैसी ही परेशानी लाख होती है जैसे अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपनी मुसीबतों में, अपने कर्जों में, अपनी बीमारियों में लाख होती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दीन की नुसरत फरमाई इन्हीं मानों में सबसे बढ़कर नुसरत फरमाई। एक मौके पर बड़ी हसरत से आप कहते हैं, ताजुब होता है उन लोगों पर जिनका तमाम हम गम बस दुनिया ही के लिए है, अपनी मुसीबतों में मुबतला, अपने कर्जों के झगड़ों से आज़ादी की तमन्ना रखने वाले और दीन के मामलात से या गाफिल हैं या हल्की सी सरसरी सी तवज्जो है, जहां अपनी दुआएं अपने लिए दुआएं मांगते हैं वहां ज़िमनन कहते हैं अच्छा दीन को भी फतह अता फरमा दे, लेकिन वो दुआ होंठों से उठती है, अपनी मुसीबतों में जो दुआ मांगते हैं वो दिल की गहराई से मुस्तर की दुआ बन के उठती है। आपने फरमाया तुम दीन के लिए हम गम लगा लो, फिर देखो कि तुम्हारे काम तो अल्लाह के काम बन जाएंगे। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की नुसरत पर मुस्तैद हो जाओगे तो खुदा तुम्हारी नुसरत पर मुस्तैद हो जाएगा। बसा औकात तुम्हें ख्याल भी नहीं आया होगा कि मेरी ये ज़रूरत है, और आसमान से अल्लाह तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर रहा होगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका असल हम गम असल फिक्र दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है जो इसकी जान को लग गया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मजमून को बहुत ही बुलंद और अरफा सूरत में इस तरह बयान फरमाते हैं, कहते हैं हकीकत यह है कि दीन पर कुर्बान हो जाना महज वक्ती तौर पर अपनी जान कुर्बान कर देने को नहीं कहते, ना इस बात का नाम है कि तुम दीन के ख्याल और गम से छुरा घोंप के मर जाओ या स्टिकलियां खा के जान दे दो, ये तो महज जहालत और ज़िया है। दीन की खातिर मरना इसको कहते हैं, کہ دین کا غم تمہیں ایسا لگ جائے کہ تمہارا وجود گھول رہا ہو اندر اندر. وہی غم سب سے زیادہ تم پر کڑا گزرے, یہاں تک کہ اس غم میں گھل گھل کے تم جان دے دو. انسان سمجھ رہا ہوگا کہ عام طور پر ایک جان گئی ہے, تبھی اسباب نے اپنا اثر دکھایا ہے, مگر اللہ جانتا ہوگا کہ یہ جان دین کے غم میں گئی ہے. اس کو کہتے ہیں جان قربان کرنا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر ان آیات میں چل رہا ہے, جو مجسم نور ہو چکے تھے, اس سلسلے میں اللہ آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. دوسری آیت ہے اللہ یکونوا مومنین, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ اللہ یکونوا مومنین, تو اپنے جان کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ وہ مومن ایمان نہیں لاتے. تو دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کچھ بھی بیان فرمایا, قرآن ہی کی تفسیر میں بیان فرمایا, جو کچھ بھی بیان فرمایا دین کی محبت میں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بیان فرمایا, یہی وہ سبل السلام ہیں جن پر چل کر آپ صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ادعوه يستجب لكم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.